الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين وافضل الصلاة واكمل السلام على سيد الاولين والاخرين اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المكرمين المعظمين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا صدق الله المولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الامي واله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك اجمعين. ہم گزشتہ روز اسی آیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تعظیم و توقیر کیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کیا ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے بات بھی ہوئی کہ ابھی نعت شریف کے دو تین اشعار بڑے پیارے، جس میں ادب کا تصور دیا گیا ہے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، ٹھیک ہے نا، اور اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پر تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اعلی حضرت نے اسی حوالے سے فوز مبین میں ایک مرکزی خیال عطا فرمایا تھا، جب آئن اسٹائن جیسے نظریات رکھنے والے، نیوٹن جیسے نظریات رکھنے والے سائنسدانوں کا رد کیا تھا، تو اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ زمیں گردش نہیں کرتی اجرام فلکی کے گرد، یہ جو سولر سسٹم ہے ہمارا نظام شمسی، اس کے بارے میں سائنسدان یہی کہتے ہیں سورج کے گرد زمین گھومتی ہے. اعلی حضرت نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس زمیں پر گنبد خضرا ہو باقی سب اس زمیں کا طواف تو کر سکتے ہیں، زمیں کسی کا طواف کیوں کرے؟ آسمان میں کیا چیز ہے کہ زمیں آسمان کا طواف کرے؟ سورج پہ کیا ہے کہ زمیں سورج کا طواف کرے؟ چاند پر کیا ہے جو زمیں اس کا طواف کرے؟ زمیں سورج اور چاند کا طواف اس لیے نہیں کرے گی کہ سورج اور چاند کو جس سے ضیا ملی ہے، روشنی ملی ہے، وہ روشنی والا نبی زمیں پر ہے. تو یہ ہے اصل میں ادب کی بات، اور یہ جملہ پورا ہمارے عقیدے کا خلاصہ ہے. جب عقیدے کی بات آ جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا. صحابہ اکرام ظاہر ہے اس حوالے سے ہم سے پہلے مخاطب ہیں، ہم تو بہت بعد میں ہیں نا، تو قرآن کے مخاطبین میں پہلے صحابہ اکرام، انہوں نے کیسے ادب کیا وہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ ہمارے محترم سید وقاص باپو نے بھی اس حوالے سے ایک بات کی تھی، تو میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ایمان جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم و توقیر کے حوالے سے ہی ہے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو یہ قریش کی طرف سے سفیر اسلام، یعنی سفیر بن کر قریش کی طرف سے سفیر مکہ، کبھی قیصر کے دربار میں رومن امپائر، اور کبھی کسرا فارس کے بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے تھے، اور ان کو ٹیبل ٹاک کرنے کا ملکہ حاصل تھا، یعنی بات کرنا اور کسی بات کو منوا لینا اور دوسرے کی بات کو پیچھے ڈال دینا، ثانوی حیثیت دینا اور اپنی بات کو آگے رکھنا. تو اس لیے قریش انہی کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ خندق کے بعد، جو 5 ہجری کو ہوا، تو غزوہ خندق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب عمرے کے لیے جائیں گے، تو ہجرت کے 6ویں سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالقعدہ کے مہینے میں اپنے اصحاب کے ساتھ احرام باندھا اور روانہ ہو گئے مکہ کی طرف. راستے میں حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا. حدیبیہ مکہ المکرمہ سے نزدیک 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں ٹھہر گئے, اور وہاں ٹھہر کر آپ نے پیغام بھجوایا کہ بھئی قریش کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, لہذا آپ نے پیغام بھجوایا کہ ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصار صحابہ بھی ہیں, مہاجرین صحابہ بھی, وہ بھی ہیں جن کا مکان, جائیداد, زمین سب مکہ المکرمہ میں, یہ سب چھوڑ کر یہاں سے گئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تسلی کا سامان بھی کر دیا تھا, کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہاں ہوتے تھے جب مکہ میں, تو جب چاہتے تھے ہم عمرہ کر لیتے تھے, جب چاہتے تھے کعبہ کا طواف کر لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو تمہارے جسم کا قبلہ یہ کعبہ ہے, اور تمہاری روح کا قبلہ میری ذات ہے, ٹھیک ہے نا, میری ذات. تم میری زیارت کرو گے تو کعبہ معظمہ کی زیارت ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے ساتھ لے کر مسجد قباء لا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اعلان فرمایا, اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے جیسے تم نے عمرہ کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے فضائل اعمال کے ضمن میں ان کو روکے ہوئے تھے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو گیا, 3 ہجری میں غزوہ احد ہو گیا, 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا خندق ہو گیا. یہ 3 لڑائیاں جن میں قریش براہ راست انوالو ہوئے. اس کے بعد پھر قریش نے لڑائی نہیں لڑی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا اب یہ اے محبوب تمہارے مقابلے پر کبھی نہیں آئیں گے. تو حضور نے 6 ہجری کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمرہ کرتے ہیں, پیغام بھجوایا. انہوں نے کہا وہیں ٹھہریں, آنے کی اجازت ہم نہیں دیتے, ہم آ کر آپ سے مذاکرات کریں گے, بات چیت کریں گے, پھر دیکھیں گے. تو وہ آ گئے اور پھر بات چیت شروع ہوئی. یہ کہا گیا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں, آئندہ سال آپ آئیں تو آپ کو ہم اجازت دیں گے, 3 دن سے زیادہ مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی, ہتھیار کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, آپ لوگوں کے ساتھ بند ہونے چاہیے, اور اگر ہماری طرف سے کوئی بھی آپ کا ماننے والا جو مکہ میں ہمارے قبضے میں ہے وہ اگر مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور آپ کا کوئی وہاں کا آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے پکڑ کے رکھیں گے, واپس نہیں کریں گے. یعنی تمام شقیں ظلمن تھیں, ظلمن شقیں. یہی حضرت عروہ آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ لکھو معاہدہ. اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہ لکھا گیا, حضور نے فرمایا لکھو من محمد الرسول اللہ, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, ما بین من قریش عروہ بن مسعود ثقفی. یہ اوپر لکھا گیا, یہ معاہدہ ان کے درمیان ہے. تو اس نے کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے کہ اگر اس معاہدے کو جس کا ٹائٹل آپ نے یہ بنایا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے, تو پھر تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اگر اس پر میں نے دستخط کر دیے, ہمارا اختلاف تو یہی ہے, ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اختلاف تو یہی ہے, اس کو نکال دیجئے ورنہ معاہدہ نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی اس کو کاٹ دو. حضرت علی نے قلم چھوڑ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, علی کی انگلیاں تو کٹ سکتی ہیں, محمد الرسول اللہ پر اب قلم نہیں پھر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو کہا, ابو بکر لکھو معاہدہ اور یہ میرا نام کاٹ دو. حضرت ابو بکر رونے لگے, کہنے لگے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کہنا بھی نہیں مان رہا میں, کہ یہ کام نہیں کر رہا. آپ کا حکم تو میری یعنی دل و جان سے آرزو یہی ہے کہ آپ کا حکم مانوں, لیکن مجبور ہوں کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قلم لے کر اپنے نام کو قلم زد کیا, یعنی نشان لگایا, اسے کاٹ دیا, اور اس کے بعد محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ نبی امی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں, جیسے مودودی نے ترجمہ کیا تفہیم القرآن میں, ان سب کا یہی عقیدہ ہے جماعت اسلامی والے, یہ محمد حسین مہنتی ہو یا منور حسن یا قاضی حسین احمد, یہ یہی مانتے ہیں کہ نبی امی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ان پڑھ جاہل, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, یہی لکھا ہے تفہیم القرآن. اور دوسرے بھی یہی کرتے ہیں, جتنے بھی تراجم ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں, تقریباً 100 کے قریب اردو تراجم الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں, اور تراجم 130 کے لگ بھگ ملتے ہیں اردو کے تراجم, تو 100 تراجم میں نے دیکھے ہیں, سب نے امی کا ترجمہ یہی کیا ہے. اور اعلی حضرت جو ترجمہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا بات, کنز الایمان شریف, کنز الایمان فی ترجمہ القرآن, اعلی حضرت نبی امی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ذات, وہ غیب کی خبر دینے والے کہ جنہوں نے کسی کے سامنے پڑھا نہیں, اللہ نے پڑھایا اور پورے کائنات کا معلم بنایا, پوری کائنات کا معلم بنایا, کسی درسگاہ میں پڑھا نہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا نہیں, لیکن ساری کائنات کو پڑھا رہے ہیں, ساری کائنات کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب تو اندازے پہ بات کرتے ہیں, زمین کیسے بنی, آسمان کیسے بنا, حضور فرماتے ہیں میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے, مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کیسے بنا, ٹھیک ہے نا. کاسمولوجی یعنی تخلیق کائنات اگر سیکھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں, وہ بتائیں گے. یہ اسٹیفن ہاکنگ کیا بتائے گا بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے, سرکار بتاتے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھ کر یہ بتا دیا کہ مجھے لکھنا کسی نے نہیں سکھایا, لیکن دیکھو لکھ رہا ہوں, مجھے پڑھنا کسی نے نہیں سکھایا, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب مہمان ہوئے مدینۃ المنورہ, تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا سامان میں کہاں رکھوں, آپ نچلی منزل میں رہیں گے یا اوپر کی منزل میں؟ حضور نے فرمایا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا, اے ابو ایوب انصاری پہلے وہ خط لے کر آؤ جو آج سے 700 سال پہلے تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے میرے نام, وہ خط لے کر آؤ. 100-200 سال میں زبان بدل جاتی ہے, بدل جاتی ہے نا زبان, جو اردو مرزا غالب کے زمانے میں تھی آج نہیں ہے نا, آج تو عجیب و غریب ہی اردو لوگ بولنے لگے ہیں. تو 700 سال پہلے جو زبان ہوگی کیا ہوگی؟ حضور کے سامنے خط لایا گیا, آپ نے خط پڑھا, پڑھنے کے بعد اشک بار ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے, اور ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ طبع حمیری جس نے مجھ پر غائبانے میں اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے, اس کو میں جنت الفردوس میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, وہ طبع حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا بھی جانتے ہیں, لکھنا بھی جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا سکھایا, اللہ نے سکھایا نا. باقی جتنے بھی ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن, رحمان نے ہمیں قرآن سکھایا. تو ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں تو اللہ نے نہیں سکھایا بھائی, اللہ نے توفیق دی ہمیں, سکھایا ہمارے استاد نے. اچھا ہمارے استاد کو اس کے استاد نے سکھایا, اس کے استاد کو اس کے استاد نے سکھایا, یہ سلسلہ سند لکھیے, لسٹ بنائیے, چلتی رہے گی, اور حضرت علی پہ, حضرت عبید بن کعب پہ, حضرت زید بن ثابت پہ, حضرت زید بن حارثہ پہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ ختم ہوگی, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ عبداللہ ابن مسعود کو کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ نے پڑھایا. حضرت علی کو کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ نے پڑھایا. تو ہمیں بلا واسطہ تو نہیں, لیکن بل واسطہ یعنی واسطوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھایا, اور حضور کو کس نے پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, اور انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو تخلیق فرمایا. یہ باقی مترجمین کہتے ہیں خلق الانسان یعنی اللہ نے انسان بنایا. ارے اتنے عجیب ہیں, عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں, عربی زبان نہیں جانتے, کہ جب اس میں معرفہ آ گیا تو یہ کامن ناؤن نہیں ہے, پراپر ناؤن ہے, ایک خاص انسان کی بات ہو رہی ہے, سارے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. خلق الانسان پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی جان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے تخلیق فرمایا. اور پھر اس کے بعد علامہ البیان، اور پھر انہیں اس سب بیان کا طریقہ سلیقہ وہ بھی اللہ ہی نے ان کو عطا فرمایا. انہی کی زبان کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی. ہماری زبان اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرمائے کہ اللہ محول بیان، کہ انسان کو بولنے کا سلیقہ دیا. ہماری زبان میں یہ طاقت و قوت، اس زبان کی بات ہو رہی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات. بہرحال تو اب وہ حضرت عروہ وہ کیا کہتے ہیں، معاہدہ ہو گیا، دستخط بھی ہو گئے، صحابہ اکرام روتے رہے کہ یہ بڑی ظالمانہ شکے ہیں اور انہوں نے اپنی بات منوا لی، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم واپس جائیں گے عمرہ کیے بغیر. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گئے. لیکن یہاں پر دو تین باتیں قابل غور ہیں، اس میں تعظیم و توقیر کی بات بھی آ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عروہ ہی کے سامنے جب یہاں تشریف فرما تھے تو صحابہ اکرام نے پانی کی کمی کی شکایت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرمایا اسی مقام پر، ہے نا، انگلیاں ہیں جاری فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات کی، یہ اسی مقام کا معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو انگلیوں سے پانی جاری ہوا، یہ دیکھا حضرت عروہ نے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پانی جاری کیا وہ جمع کیا گیا، محفوظ ہو گیا، مشکیزوں میں، برتنوں میں، اور کچھ گڑا کھود کر وہاں بھی رکھ لیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو فرمایا تو صحابہ اکرام نے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کیا، سرکار کے وضو کے پانی کے ایک قطرے کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، اسے لے لیا، جسم پہ مل لیا، سر پہ رکھ لیا، پی لیا. جس کو نہیں ملا اور کسی کو ملا، تو اب جس کو نہیں ملا وہ اس کے پاس گیا جس کو مل گیا تھا، تو اس نے تو استعمال کر لیا، لیکن اس کے ہاتھوں میں نمی تھی، اس نے اس کے ہاتھوں ہی کو چاٹ لیا. یہ محبت کی بات ہے نا، یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ، قریش کے سفیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سب باتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاہدے کے بعد وہ گئے، تو جب گئے تو وہ بجھے بجھے سے تھے. قریش نے کہا ہاں بھائی تم کامیاب آئے. کہنے کہ تم کہتے ہو کہ میں کامیاب آیا ہوں، تو میں کامیاب آیا ہوں، میں نے اپنی چرب زبانی سے تمہارے مطالبات منوا لیے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ ملکہ حاصل ہے، یہ طاقت ہے، میرے اندر صلاحیت ہے زبان کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے قریش، مگر یہ خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہم نے ان سے اپنی بات منوا لی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم آج یا کل انہی کی بات مانو گے، اس لیے کہ میں رومن امپائر کے دربار میں بھی گیا ہوں اور کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے ان طاقتور بادشاہوں کے ساتھ بھی ان کی رعایا کی عقیدت یہ نہیں دیکھی جو میں نے ان کے ساتھ دیکھی ہے. اور یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تخت نہیں لگاتے، کوئی ان کے انداز میں تفاخر، تکبر، شان نظر نہیں آتی. اپنے غلاموں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں، اور پھر بھی ان کے اصحاب ان کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں. وہ وضو کا جو منظر دیکھا تھا حضرت عروہ نے بخاری شریف میں، وہ سارا بیان کر دیا. کہنے کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے، لہذا تم لوگ اس وقت سے ڈرو کہ جب یہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں ان کو اللہ کا رسول ماننے کے سوا چارہ نہیں ہوگا. اور بعد میں حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی خود ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہے. یہاں ایک اور واقعہ تعظیم و توقیر کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. حدیبیہ پہ رک گئے، اپنا سفیر حضرت عثمان کو بنایا تھا، پھر یہ مذاکرات ہوئے تھے. تو حضرت عثمان جب وہاں گئے تو قریش کے سرداروں نے ان سے ملاقات کی اور یہ ان کو کہا کہ ہم اپنا آدمی بھیجیں گے اور وہیں معاہدہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھو کہ ہم تمہارے رسول کو آنے نہیں دیں گے، لیکن عثمان تم آ گئے ہو، تم تو مکہ آ گئے ہو، تو جب تم مکہ آ گئے ہو، حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ جب تم مکہ آ گئے ہو تو یہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، ایسی کہاؤں سے یہ سامنے بیت اللہ شریف، آمنے سامنے تھے، ایک کے دائیں ہاتھ پر دوسرے کے بائیں ہاتھ پر بیت اللہ شریف تھا، سردار مکہ کہہ رہا ہے یہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، تم چاہو تو تم عمرہ کر لو، تمہارے رسول کو تو ہم آنے نہیں دیں گے، ان سے معاہدہ کریں گے، انہیں لوٹائیں گے، یہ بیت اللہ شریف سامنے ہے، جاؤ تم طواف کر لو اور عمرہ مکمل کر لو اور احرام کھول دو۔ تو بالکل جب دائیں طرف ہے تو نظر آ رہا ہے نا، حضرت عثمان نے کیا کیا، ایسے دائیں طرف بیت اللہ شریف تھا، اس کو پیٹ کر لی، ایسے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے آقا کے بغیر بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ہے تعظیم و توقیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ سامنے بیت اللہ ہے، جاؤ طواف کر لو، تو انہوں نے پیٹ کر لی بیت اللہ کو۔ لیکن یہ ہے عقیدت، اور یہی عقیدت ہمیں بتاتی ہے، مدینۃ المنورہ حاضری ہوتی ہے، صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں تو ہماری پشت کعبے کی طرف ہوتی ہے، اور وہیں ہم دعا بھی کرتے، وہ نجدی جو ہے زبردستی کہتے ہیں ادھر کرو منہ، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار کی طرف جب متوجہ ہو جائیں تو اس وقت کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت عثمان کا عقیدہ تو یہ بتا رہا ہے کہ سرکار کا نام لیتے وقت بھی بیت اللہ کو پیٹ کر لو، کہ سرکار کا نام خود ایک قبلہ ہے، ہماری جہت، ہماری کانسنٹریشن، ہماری توجہ، ہمارا رخ، ہمارا ہر انداز، ہماری جہت، سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تمام اصحاب جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، تو آنے کے وقت ان کا انداز جو تھا وہ یہ تھا عرب کے قاعدے کے مطابق کہ عرب جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے، عام حالت میں بھی، کسی مہم پر جائیں یا نہ جائیں، عام حالت میں بھی عرب کا یہی دستور ملتا ہے، بلوغ العرب میں محمود شکری آلوسی کے پوتے نے، صاحب تفسیر روح المعانی کے پوتے نے یہ پوری ان کی عرب کی کیفیات بیان کی ہیں کہ ان کا انداز کیا تھا، جب گھر سے نکلتے تھے تو تلوار نیام میں لے کر کے نکلتے تھے، کمر کی پیٹی کے ساتھ خنجر لگا کر نکلتے تھے، اور بعض لوگ اپنی پشت پر تیروں کا ایک باکس جس کو ترکش کہا جاتا ہے وہ رکھتے تھے، اور کمان ایک کندھے پر ہوتی تھی، اور کبھی ضرورت پڑ جائے کہیں مہم جوئی کی تو رسیاں لپٹی ہوئی دوسرے کندھے پر ہوتی تھی، یہ انداز تھا، اس طرح نکلتے تھے۔ اب ایسے عالم میں یہ مشرک کوئی نکلتا ہے اور دل میں آ جائے اللہ توفیق دے دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر ایمان لے آئے، جب ایمان لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا یہ تلوار گھر میں رکھو، یہ خنجر گھر میں رکھو، یہ تیر کمان گھر میں رکھو، حلیہ بدل دیا۔ جب تک کوئی مشرک ہے اسلحے کے ساتھ ہے، جب مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو اسلحے سے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان کو 13 سال مکہ المکرمہ میں رکھا، 13 سال ایسے گزارے مکہ میں، پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے، 1 سال مدینۃ المنورہ میں بھی ایسے ہی گزارا، پھر 2 ہجری جہاد بھی فرض ہو گیا، غزوہ بدر، تو جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا تو اب آپ سوچئے کہ وہ اصحاب جنہوں نے 14 سال تک تلوار کے قبضے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہو، تلوار کو سیکل نہ کیا ہو، یعنی اس کی دھار وغیرہ نہ دیکھ بھال کی گئی ہو، تو دھار بھی ختم، تلوار کو زنگ بھی لگا، مہارت بھی ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو اتنے عرصے تک باقاعدہ عملاً اپنے آپ کو لڑائی وغیرہ سے الگ رکھا، تو اس کا نتیجہ تو آئے گا نا سامنے، کہ وہ مہارت ختم ہو گئی۔ عرب بڑے جنگجو تھے، اور عرب میں قریش بہت ہی جنگجو، بڑے بہادر، عرب کو عرب کہتے ہی اسی لیے ہیں، عرب کا معنی یہی ہے کہ بہادر، تو بہت بہادر تھے۔ تو اب یہ اپنے آپ کو لڑائی سے دور رکھیں گے، اور اتنے 13-14 برس تک تو کیا کیفیت ہوگی۔ اچھا، پھر اس اثنا میں یہ بات بھی آئی سامنے کہ مشرکین نے مسلمان ہونے والوں پر ظلم شروع کر دیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، تو کیا ہم احتجاج کریں، ہم بھی لڑ پڑیں، جو ہمیں مارتا ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، ہمیں مارتا ہے تو ہم اس سے لڑیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، لڑنے کی اجازت نہیں۔ پھر پوچھا گیا تو وہ اگر ہمیں مارے تو ہم کیا کریں، شور مچائیں، کسی کو مدد کے لیے پکاریں؟ سرکار نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں۔ پھر پوچھا گیا تو پھر کیا ہم وہاں سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اب اگر مارنے والے سے لڑ نہیں سکتے، پٹتے وقت احتجاج نہیں کر سکتے، وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ تو سکتے ہیں نا؟ تو حضور نے فرمایا بھاگنے کی بھی اجازت نہیں، وہیں کھڑے رہو۔ اچھا، وہیں کھڑے رہیں، یہاں تک پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سر پہ ڈنڈا پڑ رہا ہے تو سر کو ادھر ادھر کر لیں؟ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں، یعنی وہ جو پڑتا ہے نا پڑنے کو، خوف کے عالم میں صحابہ اکرام نے اپنا وقت گزارا۔ تو ایک تو وہ بہادر جو تھے، اسلحہ رکھ کر کے وہ بہادری ختم، خوف کے عالم میں آ گئے 13 سال تک پٹتے ہوئے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو بہادری تو سب ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب غزوہ بدر کے میدان میں اتر گئے اس عالم میں۔ تو اب غزوہ بدر میں جب اترے ہیں تو صحابہ اکرام نے کیا یہ جنگ جس میں مسلمان 313 اور کافر و مشرک 1000، تین کافر اور ایک مسلمان کا حساب بنتا ہے مقابلے کا، ایک آدمی کو اگر 3 آدمی مل کر کے پکڑ کے ماریں تو ایک آدمی اب کیا دفاع کرے گا، ایک اکیلا آدمی کیا لڑ سکے گا؟ کیونکہ 3 اور 1 کی شرح تناسب یہی بنتا ہے، 1000 ایک طرف ہیں اور 313 ایک طرف۔ ان میں سب کے پاس تلواریں نہیں ہیں، بعض کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، بعض کی تلواروں پر زنگ لگا ہوا ہے۔ کافر و مشرک سب کے پاس تلواریں موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس ڈھال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس زرہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ان کے پاس سارا سامان موجود ہے، پھر بھی مسلمانوں نے ان پہ غلبہ حاصل کیا، 70 مشرک مارے، 70 قید کر لیے، باقی بھاگ گئے کافر و مشرک۔ تو یہ جو مسلمانوں نے ان کو بھگا دیا، کیا بہادری پر بھگایا تھا؟ بہادری تو ختم ہو گئی تھی، حضور نے بہادری ان کی ختم کر دی تھی، بہادری سے نہیں بھگایا انہوں نے۔ تو پھر کیا انہوں نے اپنے کسی تجربے سے بھگایا تھا؟ تجربے سے بھی نہیں بھگایا۔ وہ کون سا جذبہ تھا جس سے بھگا دیا؟ وہ جذبہ تھا محبت، کی محبت سے یہ غالب آ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہی تھا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے تعظیم و توقیر کیا ہے۔ حضور کا مقصد یہی تھا کہ اگر انہیں کچھ عرصے تک اسلحے سے دور رکھیں گے تو پھر میری محبت غالب آئے گی، اور اگر اسلحے سے کھیلنے کی اجازت دی جائے گی اور مستقل یہ پریکٹس میں ہی رہیں گے تو کل کو جب لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جہاد ہوگا، تو اس کے بعد ہر ایک مسلمان یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بہادری سے اتنے لوگوں کو مار دیا، میرے اندر حوصلہ تھا، میرے اندر تجربہ تھا، مجھے جنگی مشق حاصل تھی، مجھے تربیت تھی، میں عسکری تربیت تھی، عسکری انداز تھا میرا، میں پریکٹس میں ہوں، میں بہت ہی ماہر فوجی ہوں، اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ حضور نے یہ ساری باتیں ختم کر دی تاکہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں، کوئی جذبہ نہیں، ہم تو بس یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آپ کے نام پر لڑتے رہے، آپ کے نام پر لڑتے رہے، ٹھیک ہے نا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جذبہ ان میں پیدا کیا۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ٹھیک ہے نا، مومن جو ہے اس کے پاس اسلحہ نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ لڑتا ہے۔ کافر کو بھروسہ شمشیر پہ ہوتا ہے، کافر کو بھروسہ ساز و سامان پہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا جذبہ ان کے اندر ایسا بیدار کر دیا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی پس منظر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا سبب یہ ہے کہ میں نے دوستی کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن سے لڑکپن، جوانی، عہد شباب اور بڑھاپے تک اتنا وقت گزارا، میں نے ان کی زندگی کو جتنا پاکیزہ دیکھا، پایا اور سمجھا، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس لیے میں نے تردد اور تامل کے بغیر اور کوئی دلیل مانگے بغیر میں ان پر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے اس جذبہ رفاقت و دوستی کی بنیاد پر ایمان لے آئے اور دوستی کو قربان کیا۔ حضرت ابو بکر یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستی تھی میری لیکن میں نے دوستی کو غلامی کے رشتے میں بدل دیا اور غلامی کو فوقیت دے دی، میں غلام ہو گیا، دوست دوست کا غلام نہیں ہوتا، حضرت ابو بکر غلام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کی ان کی بہن نے، وہ ان کے دل پر اثر کر گئیں، قرآن کی اثر پذیری کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ چلو مجھے لے چلو، میں آیا تو اس ارادے سے تھا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دوں، لیکن اب میں ان کے پاس چل کر ایمان لاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی ایمان لانے کی وجہ یہی ہے کہ بھئی آپ صادق و امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت کا پاس رکھتے ہیں، آپ بہت پاکیزہ کردار کے حامل اور مالک ہیں، اس لیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ان کے ایمان لانے کی بھی یہی کیفیت۔ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن سے دیکھا، ان کی آغوش میں رہا، لہذا میں، یہ میرے مربی ہیں، یہ میرے کفیل ہیں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ سب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، جتنے بھی عشر مبشرہ حضرت سعید بن زید ہوں، سب کے ایمان لانے کا پس منظر یہی ہے۔ کوئی جنت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ایمان لایا، کوئی جہنم کے عذاب سے ڈر کر ایمان لایا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو ملاحظہ کر کے ایمان لایا، کوئی اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کے اثر سے ایمان لایا، کوئی معاشرے کی جہالت سے پریشان تھا تو اس کو انقلاب کی ضرورت تھی، تو اس کے اندر انقلاب کا داعیہ تھا، اس وجہ سے وہ ایمان لے آیا، ایسے لوگ بھی تھے۔ جو معاشرے میں ایک تبدیلی چاہتے تھے، تبدیلی کی وجہ سے ہوا. لیکن دیکھیں میں اب جو بات کر رہا ہوں وہ صرف تعظیم و توقیر کی بات ہے، وہ صرف محبت کی بات ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان سب سے منفرد ایمان ہے، اس جیسا ایمان کسی کو نصیب نہیں ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، عمر میں تھوڑے سے ہی بڑے ہیں. حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، یعنی حضرت حمزہ کی والدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ام النبی سیدہ آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں ہیں. تو چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور رضائی بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، رضائی بھائی بھی. حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا. تو رضائی بھائی بھی ہیں آپس میں، اور دوستی ہے تقریباً، کیونکہ زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، 5.5 یا 6 سال کا فرق ہے. حضرت حمزہ 5.5 یا 6 سال بڑے ہیں بس، تو تقریباً دوستی ہے، آپس میں دوستی کے ساتھ رہتے ہیں. جب حضور نے اپنے چچاؤں کو بلایا تھا نا دعوت دے کر، اور پھپھیوں کو بھی بلایا تھا، تو حضرت حمزہ بھی آئے تھے، اور حضور نے تبلیغ کے سارے انداز وہاں بیان کر دیے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کفر میں زندگی گزارو اور بعد میں جہنم کا ایندھن بن جاؤ، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں. تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارے چچا خاموش، ساری پھپھیاں خاموش. ٹھیک ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر اتنے سارے بتوں کو پوچھتے ہو، اور وہ اللہ جو سب کا مالک ہے، معبود ہے، خالق ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے. تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دی ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھ کر اپنے حسن و جمال کی رانائیاں بکھیرنے والے محبوب، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے تبلیغ دین کا آغاز کرو. یہ بھی حضور نے فرمایا، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو سارے انداز حضور نے بیان فرما دیے تھے. یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. تو حضرت سید الشہداء سن رہے ہیں نا، جنت کا ذکر بھی سنا، جہنم کا ذکر بھی سنا، قرآن بھی سنا، اور جہالت اور گمراہی کے تانے جو حضور نے دیے کہ شاید اس وجہ سے یہ لوگ ایمان لے آئے، وہ بھی سن لیے. تو اگر ایمان ان وجہ سے لانا تھا تو لے آتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو، کہ ایمان اگر لانے کی وجہ یہی تھی تو سید الشہداء ایمان لاتے، نہیں لائے. جو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے ذکر سے یا جہنم کے ذکر سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، قرآن کے تلاوت سے کوئی اثر نہیں ہوا، انہیں معاشرے کی جہالت کے اندر پائی جانے والی برائیوں کے تذکرے سے کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنے انداز میں چلتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ ہیں، دوستانہ تعلق بھی ہیں اور چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے. ایک دن حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے. حضرت حمزہ بنو ہاشم میں آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے، خاندان ہاشم کے آپ میزبان تھے. کوئی بھی آ جائے اگر خاندان بنو ہاشم کے ہاں مہمان ہونا، تو آپ اس کے کھانے پینے کا آرام کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ آپ کثرت عیال نہیں رکھتے تھے. ایک بیٹی تھی آپ کی، اور حضرت جعفر طیار کو آپ نے گود لیا ہوا تھا. بس گھر کے اندر یہی لوگ تھے، گھر اچھا خاصا بڑا تھا، تو اس میں مہمان ٹھہرا کرتے تھے. اور حضرت سید الشہداء کی عادت یہ تھی کہ بہت ان کا اپنا جو مطلب ذہنی استعداد ہوتی ہے اس میں، یعنی یوں کہیے کہ بہت ہی آپ کا مائنڈ جو ہے نا یونیک قسم کا مائنڈ تھا، تو یونیک بات ہی اثر انداز کرتی تھی آپ کے اوپر. تو آپ اکثر شکار پہ چلے جاتے تھے، طائف چلے گئے، طائف سے اوپر ابہا چلے گئے، ابہا سے اوپر نجران چلے گئے، وہاں جا کر کے مرغابیوں کا شکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تیتر پکڑ کے لاتے تھے، کبھی کوئی اور پرندے، ہرن کا شکار کر کے آتے تھے، اور یہ سب لا کر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت سکھا کر رکھ لیا کرتے تھے، اور گوشت کو دھوپ میں سکھا کر رکھنے کا ایک انداز تھا، جیسے ہم لوگ فریج میں رکھتے ہیں وہ اس طرح محفوظ رکھتے تھے، اور پھر وہ جو مہمان آئے تو ان مہمانوں کو نئے نئے آئٹم، یونیک آئٹم بنا بنا کر کے کھلایا کرتے تھے، نئی نئی ڈشیں پیش کرتے تھے، یہ حضرت سید الشہدا کی عادت تھی۔ تو آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، شکار سے واپس آئے، یہاں ان کے غائبانے میں یہ ہوا کہ ابو جہل نے ایک دن بڑی بدتمیزی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہمیشہ یہ رہی کہ آپ مشرکین سے الجھا نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو تنگ کرتے آپ خاموشی اختیار فرماتے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے آپ راستہ بدل کر آگے بڑھ جاتے، لیکن اس دن اس نے گزرنے بھی نہیں دیا۔ ابو جہل نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، گلی تنگ تھی، روک لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر واپس جانے لگے تو کرتا پکڑ کر کھینچ لیا، کہنے لگے جانے نہیں دوں گا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے مار نہیں سکا، منہ میں لعاب اور تھوک بھرا کہ نعوذ باللہ ان کے چہرے پہ تھوک دے، اور تھوکا بھی لیکن وہ تھوک خود اس کے منہ پہ آ گیا، اللہ نے ایسی ہوا چلا دی کہ وہ تھوک پلٹ کر اس کے منہ پر آ گیا۔ اسی دن سے یہ محاورہ بن گیا کہ چاند کا تھوکا چاند پہ نہیں جاتا، اپنے اوپر آتا ہے، اور یہ وہ ذات تھی کہ جس کے نور سے چاند بھی چمک رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کو یہ واقعہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی خادمہ نے دیکھا تھا تو بتایا واپسی پر، حضرت سید الشہدا بڑے غصے میں آ گئے اور سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں گئے، ابو جہل کے گھر گئے، تو معلوم ہوا وہ گھر پہ نہیں ہے، باب مروہ آج جہاں واقع ہے نا، باب مروہ، مروہ پہاڑ کے ساتھ بالکل اس کے سامنے ایک بیت الخلا بنا ہوا ہے، استنجا خانہ ہے، وہیں ابو جہل کا مکان تھا، تو ابو جہل کے مکان کے اوپر ہی استنجا بنا ہوا ہے، استنجا خانہ، باتھ روم بنا ہوا ہے، وہاں پہنچے وہ گھر پہ نہیں، پھر سیدھا بیت اللہ شریف کے صحن میں آئے تو وہاں وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا بڑکے مار رہا تھا، ارے آج تو میں نے یہ کیا، آج میں نے ان کو جانے نہیں دیا، آج میں نے ان پہ بڑی وہ کی، نعوذ باللہ ایسی باتیں کی، آوازیں کسی، یہ کیا وہ کیا، میں نے ان کو پزل کر دیا، میں نے ان کو زچ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یہ باتیں کر رہا تھا، اور اتنی دیر میں حضرت سید الشہدا آ گئے، کیونکہ پورے مہم پر گئے تھے شکار کی، اور ویسی لباس پہنے ہوئے تھے، ویسی سامان سب کچھ ساتھ تھا، تو فوراً وہاں پہنچے، اس کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کو مارنا شروع کیا، بہت مارا، لاتوں سے، جوتوں سے، گھوسوں سے، مکوں سے، بہت مارا، اور اتنا، اور ہتھیار بھی تھے، ہتھیار سے بھی اس کو اچھا خاصا مار دیا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو سب کو دھکا دے دیا کہ خبردار کوئی آگے نہ آئے، اور پھر اس سے وعدہ لیا، اس کا منہ پکڑ کر، جیسے کسی کا لوگ اشتعال میں منہ پکڑتے ہیں، منہ پکڑ کر ایسے کلے کو دبا لیتے ہیں، ایسے منہ پکڑ کے دبایا تو اس کی زبان باہر آ گئی، تو فرمایا کہ تیری زبان کاٹ لوں گا، اب اگر آج کے بعد تو نے اس زبان سے میرے بھتیجے کے بارے میں کوئی بات کی، اور خبردار تو نے میلی نظر سے دیکھا، تیری آنکھیں باہر نکال لوں گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ نہیں، اب میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ کئی دن تک بستر پہ پڑا رہا، اپنے زخموں کو سہلاتا رہا۔ اب حضرت حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، دیکھا کہ آپ بہت رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے، اے برادر زادہ، میرے بھائی کے بیٹے، مجھے ایسا ایسا معلوم ہوا کہ تمہارے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے ابو جہل نے، میں نے جا کر اس کی خبر لی ہے، دیکھو تم سے تصدیق نہیں کی، بس مجھے پتا چلا، میں نے جا کے اس کی خبر لے لی، خوب پٹائی لگائی ہے، گڑگڑا رہا تھا وہ میرے سامنے، ہاتھ جوڑ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. حضرت حمزہ نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی کی جان، اے جان برادر، مسکراؤ، ہنسو، تمہارے چہرے پر ہنسی اچھی لگتی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر آپ نے پورے واقعے کو دہرایا، میں نے ابو جہل کو بہت مارا، ایسا آئندہ وہ جرت نہیں کرے گا. اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کی جان، اے برادر زادہ، اب وہ تمہارے راستے میں کبھی نہیں آئے گا، کبھی تمہارا راستہ نہیں روکے گا. مجھ سے وعدہ کیا ہے اس نے، میں نے اس کو دھمکی دی ہے، اس کی آنکھیں نکال لوں گا، اس کی زبان کاٹ دوں گا. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم مسکراؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں مسکرائے. جب تین مرتبہ تقاضا کیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو بات میں کہتا ہوں وہ مان کیوں نہیں لیتے؟ حضرت حمزہ نے بڑی سنجیدگی سے اثر لیا اس بات کا. جنہوں نے کسی بات کا اثر کبھی نہیں لیا تھا، اس بات کا اثر لیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کلام اللہ کا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم جنت میں نعمتیں کیا ملیں گی، مجھے نہیں معلوم جہنم میں عذاب کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اس بات سے کہ میں یہ کہہ دوں اشہد انکا محمد رسول اللہ، تو میں کہتا ہوں. یہ ہے حضرت سید الشہداء کا ایمان، واضح کر دیا کہ مجھے کسی بات کے اثر سے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اے برادر زادہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کی خاطر ایمان لا رہا ہوں. یہ منفرد ایمان ہے، سوا لاکھ صحابہ کرام میں منفرد ایمان ہے حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے، جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر کبھی بے تکلفانہ گفتگو نہیں کی، حالانکہ اپنے بھتیجے سے، بھتیجے سے دوستی بھی تھی تو بے تکلف گفتگو کرتے تھے، لیکن بس اس کے بعد بے تکلف گفتگو بند کر دی. چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، لیکن اس چچا بھتیجے کے رشتے کو بھی حضرت سید الشہداء نے غلامی اور آقا کے رشتے میں بدل لیا. چچا غلام ہو گیا، بھتیجا آقا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر ایسا تعلق قائم ہوا، ایسا تعلق قائم ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب کو اجازت دے رہے تھے نا کہ تم جاؤ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ، تو ایک چچا بھی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کو پہلے بھیجنا چاہتا ہوں مدینہ المنورہ، اس لیے کہ آپ کا ننیال اور میرا ننیال ایک ہے، آپ کی والدہ کا تعلق بھی بنو نجار سے ہے اور بنو زہرہ سے میری والدہ کا بھی تعلق، لہذا آپ کو وہ لوگ جانتے بھی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، پہلے جائیں، اور وہاں جا کر آپ نے میرے آنے تک وہاں کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول اب تشریف لا رہے ہیں. حضرت سید الشہداء نے ٹھیک، وہ چلے گئے. جا کر کے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے خالداد بھائی ہوتے ہیں، تو ان کے بھی خالداد بھائی ہیں حضرت سید الشہداء کے، ان کے ہاں قیام کیا، مسجد قبا شریف جہاں واقع ہے وہاں قیام رکھا، اور وہاں قیام رکھ کر کے روزانہ وہاں وادی میں نکل جاتے، اور وادی میں نکل کر کے ان کو بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان کے سامنے بتاتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے، ان کو کہتے کہ تم نے ایسا حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا، ان کا ایسا حسن و جمال ہے، ان کے اندر اشتیاق بڑھاتے، زیارت کا شوق پیدا کرتے، بتاتے کہ وہ کتنے حلیم الطبع ہیں، ان کا عزم کیسا، ان کا استقلال کیسا، ان کی شیریں بیانی کیسی، یہ حضرت حمزہ بیان کرتے روزانہ صبح و شام، بس یہی کام تھا کہ ان کے اندر ایک ولولہ پیدا کر دیا، تڑپ پیدا کر دی، ذوق و شوق کو ہوا دے دی ان کے اندر، اور ان کو بتایا تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وہ جو سارے مرد اور ساری عورتیں چھت پر اور مرد سڑکوں پر اور بچے اور بچیاں سڑکوں پر اور گلیوں میں، اور وہ جو یہ سب پڑھتے تھے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ کس نے سکھایا، یہ ان کو کس نے ذوق دلایا، یہ سب کچھ کارنامہ ہے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے عورتیں بھی گھر کی چھت پہ چڑھ کر لگاتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح خیر مقدم اور ایسا استقبال کیا، حضرت سید الشہداء نے ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان، آپ اور ابو بکر دونوں نظام الاوقات طے کر لیجئے، اور مدینۃ المنورہ آنے کے بعد جو ہمیں یہاں آنے سے روکنا چاہتے تھے، جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ یہ کب چاہیں گے کہ ہم یہاں سکون سے رہیں، لہذا نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہے، مدینۃ المنورہ سے باہر نکل کر جائزہ لینا ہے کہ کوئی مشرک ہم پہ حملہ کرنے کے ارادے سے تو نہیں آ رہا، لہذا یہ آپ اپنے معاملات کو خود طے کر لیجئے. حضرت ابو بکر ایک مہینے سے جاگے ہوئے، سفر میں 8 دن گزار کر آئے ہوئے، حضرت سید الشہداء کئی دن تک کی محنت سے لوگوں کو اندر ذوق و شوق پیدا کرنے والے، اور پھر ان دونوں نے ہی یہ ذمہ داری قبول کر لی. آرام نہیں کیا، مدینۃ المنورہ میں پہلے دن سے کوئی آرام نہیں ہے، مسلسل کام میں مصروف ہیں. حضور نے فرما دیا نا بس کام میں مصروف، اور حضرت سید الشہداء کا تو سارا سارا دن، ساری ساری رات بس گھوڑے کی پشت پر سوار اور مدینہ منورہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن تو حملہ نہیں کر رہا، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، وہ اسی میں لگے رہتے تھے. اسی عالم میں غزوہ بدر، اور غزوہ بدر میں تنہا 22 مشرکین کو واصل جہنم کیا. پھر غزوہ احد، کیونکہ ہم بات اس تعظیم و توقیر کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. غزوہ احد کا جب معاملہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال میں ہوا تھا غزوہ، اور 15 شوال کی تاریخ ملتی ہے، آپ نے مسلمانوں کی صف بندی کی، میں مانا یعنی دائیں طرف کا دستہ، اس کا سالار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. حضرت زبیر حضور کے پھوپی زاد بھائی ہیں، اور میں سرا پر حضرت عبداللہ بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، وہ حضور کے خالہ زاد بھائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ایک بڑی اہم بات تعلیم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے عزیز و اقارب کے سوا ایسے ذمہ داری کے معاملات جس میں موت ہر وقت سامنے ہو، تو عزیز و اقارب کے سوا کسی اور کو یہ ذمہ داری نہیں دی. پوری سیرت طیبہ کے مضامین دیکھ لیجئے، تمام غزوات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضور نے کسی غزوے میں حضرت ابو بکر کو سالار نہیں بنایا، حضرت عمر کو نہیں بنایا، حضرت عثمان کو نہیں بنایا، لیکن ہر غزوے میں حضرت علی کو ذمہ داری دی، اپنے چچا کو ذمہ داری دی، حضرت زبیر بن العوام کو ذمہ داری دی، حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کو ذمہ داری دی جو حضور کے دوسرے چچا ہوتے ہیں بنو عبد الدار سے، حضرت ابو عبیدہ بن الحارث کو ذمہ داری دی، یہ سب حضور کے رشتہ دار ہیں. آج کا لیڈر کارکنوں کو مرواتا ہے، رشتہ داروں کو پیچھے رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ نہیں، میں کارکنوں کی جان کو بچاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں کو آگے رکھوں گا. ٹھیک ہے، یہ سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے میمنہ میسرہ کو طے کر دیا، حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی پہ چلے گئے. وہ چھوٹا سا پہاڑ جبل الرومات جس کو کہا جاتا ہے تیر اندازوں کا پہاڑ، وہاں کھڑا کیا، ان کو 49 صحابہ دیے، وہ خود سالار تو 50 کا دستہ ہو گیا کہ تم یہاں سے لوگوں کو روکتے رہنا، کوئی قریب نہ آنے پائے. پیچھے سے مڑ کر اگر مشرکین نے حملہ کیا تو تم تیر انداز یہاں سے حملہ کر کے ان کو روکو گے؟ انہوں نے ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا, دیکھیں اب حضور کا حکم ملاحظہ فرمائیں, حدیث شریف میں ملتا ہے یہ کلمات, میرا دوسرا حکم ملنے تک تم نے یہیں رہنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. میں پھر دہراتا ہوں, میرا دوسرا حکم ملنے تک یہیں پر رہنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یہ حضور نے فرمایا, ٹھیک ہے. اب یہ پہاڑ والوں کو فرمایا, اور ایک بات اپنے چچا کو فرمائی. حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی کو حضور نے اس حالت میں بے تکلفی کے ساتھ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر, یہ صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک طرف لے گئے اور چلتے چلتے بات کی اور کہا کہ چچا جان, میں آپ کو مقدمۃ الجیش کا سالار بنا رہا ہوں. مقدمۃ الجیش درمیان کا محاذ, میمنہ دائیں طرف رائٹ ہینڈ پہ, میسرا لیفٹ ہینڈ پر. درمیان میں جو ہوتا ہے تو یہ مرکز ہوتا ہے درمیان میں, تو مرکز پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. مرکز علمبردار کی بھی حفاظت کرتا ہے جو اسلام کا پرچم لیے ہوئے ہو, اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے چچا ہوتے ہیں بنو عبد الدار سے, ان کو اسلام کا پرچم دیا, اور حضرت حمزہ کو تو چچا جان کو یہ فرمایا کہ چچا جان آپ نے جگہ آگے بنانی ہے, اگلے محاذوں پر لڑنا ہے, میمنہ کو سہارا دینا ہے, آپ آگے بڑھیں گے تو میمنہ اور میسرا ایک نصف دائرے کی صورت میں آگے بڑھیں گے اور اس طرح مشرکین کو گھیر کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا ہے. حضرت سید الشہداء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, ایک ایک لفظ قابل غور ہے, آپ اس کو توجہ سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار نے جو فرمایا وہ اس میں تعظیم و توقیر کا پہلو کتنا پایا جاتا ہے, اور کسی عام آدمی کو نہیں بول رہے, اپنے چچا جان کو کہہ رہے ہیں, چچا کو کہہ رہے ہیں, اور چچا تعظیم و توقیر میں کتنا آگے نکل گیا ہے وہ دیکھیں آپ. حضور فرما رہے ہیں کہ مقدمۃ الجیش آپ کی ذمہ داری ہے, چچا جان آپ نے تنہا میدان بدر میں 22 مشرکین کو مارا تھا, جب 3-1 کا مقابلہ تھا, 3 مشرک 1 مسلمان, اور اب یہ تعداد مشرکین کی زیادہ ہے, 3000 مشرک ہیں اور ہم 700 ہیں, تو اب یہ شرح جو ہے یہ 4 سے بڑھ گئی آگے, یعنی 4 مشرک اور 1 مسلمان, بلکہ اس سے زیادہ, 7 × 28 2800 ہی ہوتے ہیں اور وہ 3000 ہیں, تو یہ شرح زیادہ نکل گئی ہے. چچا جان آپ کو زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, میدان جنگ کے سب سے زیادہ سینئر اور معمر سپاہی سے یہ بات فرما رہے ہیں, ذرا آپ تصور کیجئے, جن کی عمر جو ہے اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ تقریباً کوئی 60 کے قریب ہے, 60 اس سے زیادہ عمر کا کوئی بھی آدمی اس میدان جنگ میں نہیں ہے, ایسے ضعیف اور بوڑھے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے, اور چچا جان آپ نے اگلے محاذوں پہ جا کر کے لڑنا ہے. چچا جان یہ حضور نے بس روانی میں کہہ دیا, اور چچا جان نے اسی بات کو پکڑ لیا تھا کہ چچا جان بس ایسا کیجئے کہ آپ کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے, اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے, بس آگے ہی بڑھتے چلے جائیے گا. یہ بات کہہ کر کے جنگی حکمت عملی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا بالائے طاق رکھوا دیا, بھئی جنگی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کبھی آگے بڑھو کبھی پیچھے ہٹو کبھی دائیں جاؤ کبھی بائیں جاؤ, یہ کرنا پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا بس چچا جان اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ مصعب بن عمیر یہ تمہارے بھائی ہیں, چچا یہ تمہارے بھائی ہیں, تم بھی میرے چچا ہو, یہ بھی میرا چچا ہے, اس کو میں نے اسلام کا پرچم دیا ہے. چچا جان یہ پرچم نیچے نہیں گرنا چاہیے, اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. مصعب بن عمیر جب تک زندہ ہے پرچم نیچے نہیں گرے گا، اور پرچم نیچے نہیں گرے گا تو مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب چچا جان پر کتنی ذمہ داریاں ڈال دی۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی کی بہادری سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں میدان جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ اور منظور تھا۔ مشرکین جب چلے تھے وہاں سے تو ان مشرکین میں ایک شخص جس کا نام وحشی تھا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو وحشی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ عورتیں آئی ہیں، کہنے لگی ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو کیونکہ تم بہت ماہر ہو۔ تو وحشی اس طرح ماہر تھے کہ اگر بھاگتا ہوا گھوڑا بھاگ رہا ہو تو کتنی تیزی سے بھاگتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور ان سے کوئی شرط لگا لے کہ گھوڑے کی فلاں ٹانگ پر نیزہ لگنا چاہیے تو اسی ٹانگ پہ نیزہ لگے گا۔ یہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کا ایسا نشانہ لے لیتے تھے، جن کے اندر کمال تھا۔ اور اسی طریقے سے کوئی رنگ، گھومتا ہوا رنگ، وہ اگر ان کے سامنے رکھا جائے تو اس کے اندر سے نیزے کو پار کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عورتوں نے ان سے یہ کہا، وحشی سے، کہ دیکھیے ہماری دشمنی جو ہے نا حمزہ سے ہے، تم نے حمزہ کو مارنا ہے۔ وہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ ایک عورت، دو عورت، تین عورتیں، وہ کئی عورتوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہماری بیٹی کی تمہارے سے شادی ہو جائے گی، ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے، اتنے زیورات دے دیں گے، کچھ نے ایڈوانس بھی دے دیا، پیسہ بھی دے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ کچھ مرد آئے، مردوں نے کہا کہ تم نے حمزہ کو مارنا ہے، حمزہ کو مارنا ہے، سب نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی، تو میں جنگ کا حصہ بن کر کے نہیں چلا، میرے آرام کا خیال رکھا گیا، مجھے اونٹ کے سب سے اونچے کجاوے پر بٹھا دیا، میرے پاس بہترین شراب، میرے پاس انگور کے خوشے اور خشک میوہ جات، میں تو بڑے مزے سے کھاتا پیتا چلا اور پھر میدان احد تک پہنچا۔ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، نہ میمنہ، نہ میسرہ، نہ مقدمۃ الجیش، میرے لیے ایک باقاعدہ گدا ایک پتھر کی اوٹ میں بچھا دیا گیا کہ بھئی ویسی تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہاں بھی مجھے کھانے پینے کی ساری چیزیں دے دی گئیں۔ میرے اوپر کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، میں بالکل پریشان نہیں تھا، بڑے مزے سے وہاں بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا بس حمزہ جب نظر آ جائے نا اور قریب آ جائے تو تم ماہر ہو، تم چھوٹا حربہ، ایک ہوتا ہے نیزہ جو قد آدم ہوتا ہے انسانی قد کے برابر، اور ایک ہوتا ہے اس نیزے کا چوتھائی حصہ، وہ ایک ہاتھ کے برابر، اس کو حربہ کہتے ہیں۔ تو یہ وحشی حربہ پھینکنے کے بڑے ماہر تھے، تو ان کہا گیا کہ بس جیسے ہی حمزہ نظر آ جائے تو حمزہ کے دل کا نشانہ لے کر یہ حربہ پھینک دینا، وہ ہمارا کام ہو جائے گا اور تمہاری یہی ذمہ داری ہے۔ تو وہ وحشی کہتے ہیں کہ میں انگور کھا رہا تھا بیٹھا ہوا، اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے کسی نے یہ نہیں بولا کہ ابو بکر کو مار دینا، عمر کو مار دینا، فلاں کو مار دینا، علی کو مار دینا، مجھے کسی نے نہیں بولا، کہ حمزہ ہی کو کیوں بولا، سب حمزہ کے دشمن کیوں ہیں؟ تو میں نے خیال کیا کہ یہ حمزہ بہت بہادر ہوگا کوئی جس سے یہ سب ڈرتے ہیں۔ تو پھر میں لڑائی دیکھنے لگا، جنگ شروع ہو چکی تھی، میں لڑائی دیکھنے لگا، میں نے کہا چلو لڑائی دیکھتے ہیں۔ یہ خود روایت کر رہے ہیں حضرت وحشی، کیونکہ حضرت وحشی جب ایمان لائے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت وحشی دمشق چلے گئے، یہ بھی تعظیم و توقیر ہے، حضور نے فرمایا، حکم مان لیا حضور کا، جب مسلمان ہو گئے تو حضور کا حکم مان رہے ہیں، شام چلے گئے، اور مسلمان صحابہ اپنے بچوں کو جنگ کی تربیت دینے کے لیے اور جنگی واقعات سننے اور یاد کرنے کے لیے، باقاعدہ بچوں کو سیکھنے کے لیے حضرت وحشی کے پاس دمشق بھیجا کرتے تھے۔ اسی موقع پر یہ روایت بیان کی حضرت وحشی نے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں یہ قصہ کہ میں نے کہا کہ حمزہ بہت بہادر ہے، ذرا اس کی لڑائی دیکھتا ہوں کیسا لڑتا ہے یہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بڑا قداور، اس سے زیادہ قداور کوئی نہیں، قد نکلتا ہوا اور بڑی تیزی سے لڑتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ آدمی بہادر تو لگتا ہے، حوصلہ ہے اس کے اندر، لیکن یہ مطلب انٹرینڈ سپاہی ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے لڑنے کا کوئی، بہادر ہے صرف لڑنے کا تجربہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی بتائی حضرت وحشی نے، کہنے لگے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کہتے ہیں لوہے کی ایک بڑی پلیٹ جو بائیں بازو پر کلائی کے جوڑ سے لے کر کوہنی کے جوڑ تک بیلٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے. جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ بڑی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو منہ کے آگے کر لیتے ہیں، اس سے سینہ پیٹ اور منہ یہ سب بچ جاتا ہے. تیر لوہے کی پلیٹ سے ٹکرا کے نیچے گر جائے گا، تلوار کا وار لوہے کی پلیٹ پہ آئے گا تو لوہے کی دھار ہی یعنی تلوار کی دھار خراب ہو جائے گی، اس سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. ویسی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار، حمزہ نے ڈھال نہیں لی، حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں. میں نے کہا یہ اناڑی آدمی ہے، اس نے ڈھال کیوں نہیں لی، دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا ہے وہ. پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ بس آگے بڑھتا ہے تو آگے ہی بڑھتا ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے، اور سامنے بڑھ رہا ہے، گھمسان کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور ایسے عالم میں پیچھے مڑ کر علم بردار کو کہتا ہے مصعب بن عمیر کو کہ میرے ساتھ ساتھ چلو. اور پیچھے مڑنے میں تو غفلت ہے، اور جو مقدمۃ الجیش کا سالار ہو وہ غفلت کا مظاہرہ کرے، اس کا مطلب ہے یہ اناڑی آدمی ہے، یہ تجربہ کار نہیں ہے. حضرت وحشی یہ بات کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے تھے، رویا کرتے تھے. بچے پوچھتے تھے کہ چچا جان بتائیے پھر آگے کیا ہوا، آپ نے نتیجہ کیا نکالا؟ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ حمزہ سے زیادہ ماہر تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو حمزہ کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ چچا جان اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے، تو اس لیے اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. وہ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ بدر سے زیادہ مہارت کے ساتھ لڑنا ہے، تو حمزہ نے ڈھال پھینک دی، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے لی. یہ حضرت وحشی کا بیان ہے. وہ فرماتے کہ میں حیران تھا کہ مشرک جو لوہے کی ٹوپی پہن کر سامنے آتا تھا تو لوگ جوڑ کو دیکھ کر کہ گردن کا جوڑ کہاں ہے وہاں تلوار مارتے تھے، بازو کا جوڑ کہاں ہے وہاں تلوار مارتے تھے، اور وہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ کے اندر یہ قوت دیکھی کہ لوہے کی ٹوپی یعنی خود کے اوپر ہیلمیٹ، موٹر سائیکل والے ہیلمیٹ لگاتے ہیں، ہیلمیٹ پہ کوئی چیز ماری جائے تو کیا اثر ہوگا، تو اس ہیلمیٹ پر اس لوہے کی ٹوپی پر تلوار مار کر مشرک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اتنی طاقت سے لڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے بھی کاٹ رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے بھی کاٹ رہے ہیں، دایاں بایاں ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس لڑتے چلے جا رہے ہیں، لڑتے چلے جا رہے ہیں. وحشی کہتے ہیں کہ میرے بہت قریب آ گئے، مجھے موقع مل گیا، میں کھڑا ہوا، میں نے حربہ نکالا اور ان کے سینے کا نشانہ لیا اور ان کے دل میں اتار دیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑائے، ادھر ادھر دیکھا، حواس کو بحال کیا اور پھر مجھے دیکھ لیا کہ حملہ آور یہ ہے. تو میری طرف بڑھے، جب میری طرف بڑھے تو مجھے ڈر لگا، میں وہاں سے بھاگ گیا. اگر میں نہیں بھاگتا تو وہ مجھے مار دیتے. اس کے بعد کچھ دیر تک خون بہ جانے کی وجہ سے وہ گر گئے اور پھر ان کی شہادت عمل میں آ گئی. مسلمان 70 شہید ہوئے، اس میں ہر مسلمان کی لاش مسلمانوں کے محاذ کے اندر اندر ملی، صرف سید الشہداء کی لاش مبارک کافروں کے جتھے کے اندر ملی. حضور نے یہی فرمایا تھا نا کہ چچا اگلے محاذوں پہ لڑنا ہے، تو اگلے محاذ پہ لڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم حضرت حمزہ کو دیا تھا کہ چچا جان اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے، اور ایک حکم پہاڑ والوں کو دیا تھا کہ میرا دوسرا حکم ملنے تک یہیں پر رہنا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن دیکھیے وہاں کیا ہوا، وہاں اطاعت کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی گئی. وہاں کہا گیا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے, حمزہ کی بہادری کی وجہ سے ہم جیت چکے ہیں, لہذا اب جو ہے ہم کو نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ ہم نے جنگ میں تو کوئی کردار ادا نہیں کیا. اچھا جنگ میں کردار یہ ہے کہ اگر مشرق بھاگ رہا ہو, جہاد کے مضامین یہ احادیث میں ابواب جہاد میں ہے کہ بھاگتے ہوئے مشرق کو ڈرانا یہ بھی جہاد ہے, بھاگتے ہوئے مشرق کا سامان سمیٹ لینا یہ بھی جہاد ہے. تو اب جب مشرق بھاگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کم سے کم ڈرائیں تو صحیح, تاکہ یہ جس پر سوار ہے وہ سواری بھی چھوڑ کے بھاگ جائے, یہ اپنا اسلحہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائے, یہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے اس کو اتار کر کے بھاگے کیونکہ بھاگنے میں دشواری ہوتی ہے, لوہے کا لباس وزن دار ہوتا ہے. تو پھر جب بھاگتا ہوا سپاہی ہوتا ہے نا تو وہ خود کو زرہ کو سب کو پھینک کر کے بھاگتا ہے, تو یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا. اچھا ہے تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیچے اترنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں, حضور نے فرمایا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں اترنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا. دیکھیے بس یہیں سے گڑبڑ ہے, جب کوئی فرمانے کا مطلب نکالے نا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. کہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ مطلب جب فتح یابی ہو جائے تو تم لوگ نیچے آ جانا, تو فتح تو ہو چکا ہے, میدان ہم نے مار لیا ہے, لہذا اب نیچے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک نے یہ بات کی, دوسرے نے تائید کی, دو سے تین, تین سے چار, چار سے دس, دس سے بیس, بیس سے چالیس ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری نے کہا میں اجازت نہیں دیتا, میں تم سب کا سالار ہوں, پچاس تیر اندازوں کا میں اجازت نہیں دیتا. تو چالیس نے کہا تم نہیں دو اجازت تو کیا ہوا, ہم تو نیچے جائیں گے. وہ چالیس نیچے اتر گئے, دس اوپر رہ گئے. حضرت خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے تو آپ کو آپ کی ذہانت و فراست کی وجہ سے میں نے تو آپ کو اللہ کا رسول اسی دن مان لیا تھا جب میدان احد میں ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوا تھا, کیونکہ میں ٹیکنوکریٹ آدمی ہوں تو میں نے ٹیکنیکل جائزہ لیا تھا پورا میدان کا, اور جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے کچھ تیر انداز جبل الرومات پر کھڑے کر دیے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی دنیا دار آدمی ایسا نہیں کر سکتا, یہ یقیناً کوئی غیبی تائید تھی آپ کو کہ یہاں سے یقیناً حملہ ہوگا, اس لیے آپ نے وہاں کھڑا کیا تھا. تو میں اس دن آپ کی دلی دل میں داد دے رہا تھا, اور جب آپ کے اصحاب یہ جگہ چھوڑ گئے تو میں بھی بھاگ رہا تھا, لیکن بھاگتے بھاگتے مجھے اندازہ ہوا کہ موقع بہت اچھا ہے. میں نے بھاگنے والوں کو جمع کیا, منتشر قوت کو لیا ساتھ میں, اور اسی جگہ سے حملہ کر دیا جہاں سے آپ کو اندیشہ تھا, اور وہ دس جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا. وہ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ دوسرے بھی, اور جنگ کا نقشہ بدل گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پہاڑ پر اور ایک فرمان میدان احد کے اندر, ایک بات پچاس کو کہی اور ایک بات تنہا اپنے چچا کو کہی. جس کو تنہا کہی اس نے عمل کر کے دکھا دیا, اور پچاس کو کہی انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ ہے اطاعت اور محبت کا فرق. اگر اطاعت میں تعظیم و توقیر شامل ہو جائے تو محبت بن جاتی ہے, اور اگر اطاعت میں تعظیم و توقیر نہ ہو تو پھر اس میں سے مطلب نکالے جاتے ہیں. کہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا صحابہ اکرام کو جنہوں نے یہ کیا تھا, ان سب کی سخت وعید بھی ہوئی لیکن پھر حضور نے معاف فرما دیا. حضور کی معافی سے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعظیم و توقیر کر کے بتائی کہ جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضور اپنی چچا جان کی لاش مبارک پر آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں. یہ جملہ بڑا پیارا ہے بھائی. حضور یہ فرماتے کہ میرے چچا اللہ کے اور میرے شعر ہیں, یہ نہیں فرمایا. جملے پہ غور کیجئے، فرما رہے ہیں میرے چچا اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. اب اگر یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا اللہ اور میرے شیر ہیں تو کوئی یہ کہتا کہ حضور نے بحیثیت چچا، یعنی بھتیجا ہو کر کے اپنے چچا کی حیثیت سے چچا جان کو عظمت دی ہے. تو یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے چچا، یہ ہیں تو میرے چچا مگر اللہ کے اور اس کے رسول کے شیر ہیں. یہ دیکھیے یہ اعزاز. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لاش مبارک کو لا کر رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر دوسرے شہید کی لاش کو لایا گیا، حضرت حمزہ کو ہٹایا رائے تھے صحابہ اکرام، حضور نے فرمایا نہیں میرے چچا کو میرے سامنے رہنے دو، ان کو نہیں ہٹاؤ. تو ہر صحابی کی لاش لا کے رکھی جاتی رہی حضرت حمزہ کے ساتھ اور نماز جنازہ ہوتی رہی، سب پر ایک ایک بار ہوئی، حضرت حمزہ پر 70 مرتبہ ہوئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجت الوداع کے لیے جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، حضور نے ایک ہی حج کیا ہے 10 ہجری میں، جب حج کے لیے جا رہے تھے سب تیاری ہو گئی، سب کو احرام بندوا دیے، سب کی تربیت رجب سے کر رہے تھے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، سب کی تربیت فرمائی اور سب کو اپنی نگرانی میں احرام بندوا دیا مسجد نبوی شریف. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ میدان احد کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر کے کچھ دیر رکے اور واپس آئے. حج کا یہ قدم جو حضور نے اٹھایا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ جاتے ہیں نا تو اپنے بڑوں کی خدمت میں بھی آ جاتے ہیں، ہے نا، ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں کہ بھئی حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی بڑے سے اجازت لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان کی قبر انور پر تشریف لائے اور 71ویں مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر چلے گئے. حجت الوداع سے واپس آئے، حضور کا قاعدہ ہمیشہ یہ تھا کہ جب بھی کسی مہم سے واپس آتے تو اپنی بیٹی کے حجرے کے دروازے پر بیٹھ جاتے. حضرت فاطمہ دروازے پہ پردہ ہوتا، حضرت فاطمہ پانی لیتی، سرکار کا امامہ شریف اتارتی، آپ کے بالوں کو دھوتی، آپ کے چہرے مبارک پر پانی ڈالتی. لیکن کیونکہ حج میں خود حضرت فاطمہ ساتھ تھی، اب جب سیدہ بھی ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اپنے بالوں کو نہیں دھلوایا، بس وہیں رکے اپنی بیٹی کے دروازے پر. وہاں رک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک غور کیجئے کتنی عجیب بات ہے، کہ پورے حج کا سفر اپنی نالین مبارک کے ساتھ کیا، لیکن حج سے واپس آئے اپنی بیٹی سیدہ کے دروازے پہ نالین مبارک اتار دی. اور اتار دی، جب آپ نے اتاری حضرت علی نے بھی اتار دی، سیدہ نے بھی اتار دی، دوسرے اصحاب نے بھی اتار دی اور آپ سیدھا چل پڑے. حضرت سیدہ خاتون جنت کے دروازے پر، وہ دروازہ جو کہ قرآن مجید کے رحل لگا کر کے، الماری لگا کر، جو شیلف لگا کر بند کیا ہے، بالکل اس دروازے کے سامنے جبل احد ہے، ٹھیک ہے، وہ حضور سامنے کی طرف چل پڑے، پیادہ پیدل چلے اور بغیر نالین کے چلے اور وہاں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد جتنے بھی آ گئے تھے آپ نے فرمایا صفے سیدھی کر لو، میں نماز جنازہ پڑھوں گا. 72ویں مرتبہ اپنے چچا پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ دیکھو یہ میرے چچا ہیں، جو کوئی ان کو زندگی میں ایک بار سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کو سلام کا جواب دیتے رہیں گے. تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے یہ بدلہ، یہ صلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اور پورے مدینہ المنورہ میں حکم اگر چلتا ہے، مدینہ میں اگر سکہ کسی کا چلتا ہے، مدینے میں اگر گورنری ہے، مدینے میں اگر حکمرانی ہے، تو وہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ہے. خطب مدینہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت شاہ ضیاء الدین قادری مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اتنے لوگ آتے ہیں، آپ سب کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، سب کو چائے وغیرہ بھی پلاتے ہیں، یہ سارا اہتمام کیسے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کون کرتا ہے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ تو تم خود دیکھ لینا. چنانچہ جس صاحب نے یہ بات کی تھی وہ شام کے ایک بزرگ تھے, وہ ٹھہر گئے. تھوڑی دیر کے بعد نصف رات گزر گئی, جتنے بھی بیٹھے تھے محفل میلاد میں نعت خوانی میں سب ایک ایک کر کے چلے گئے. تو کچھ دیر کے بعد کچھ نوجوان حبشی النسل آئے, کسی کے پاس کسی کے سر پہ گھی کا کنستر ہے, کسی کے پاس کوئی تیل ہے, کسی کے پاس دودھ ہے, کسی کے پاس پتی ہے, کسی کے پاس چینی ہے. یہ سب سامان انہوں نے لا کر کے رکھ دیا اور ان کی قیادت جو ہے ایک بزرگ کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ دیکھا گیا کہ قدم مدینہ نے ان کی قدم بوسی کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. تو اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی فوراً دروازے سے باہر نکلا, تو جیسی میں باہر نکلا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا, یعنی جو ایک دم سے غائب ہو گئے. قطب مدینہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ تم پوچھنا چاہتے تھے یہ سب کون کرتا ہے, یہ آنے والے سید الشہداء تھے اور یہ سب ان کے خدام تھے جو سامان مجھے دے کر کے چلے گئے. تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یہ سوالات, لیکن کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس سوال کو اگر ہم محفوظ کر لیں اور کل بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.